پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ آج اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے چلیں۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے کیوبا کے مرحوم آن جہانی صدر فیڈل کاسٹرو کے بارے میں کہ انہوں نے کیا لیگیسی چھوڑی ہے اور یہ کہ تاریخ ان کو کس طرح دیکھے گی، جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے اس مطالبے کی جو پاکستان میں حزب اختلاف کی ایک بڑی جماعت نے کیا ہے کہ پاکستان بھارت کی جانب سے بقول ان کے سرحدوں پر خلاف ورزیوں کے احتجاج کرتے ہوئے اس کے ساتھ تجارتی روابط کو منقطع کر دے، جس کے بعد پاکستان میں ایک نئے آرمی چیف کی تقرر کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور آخر میں ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں دو نجی ٹیلی ویژن چینلز کے لائسنس معطل کیے جانے کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ آخر اس میں کون کون سے ایتھکس انوالو ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آغاز کریں گے کاسٹرو لیگیسی سے۔ ان کے گزشتہ روز انتقال کے بعد دنیا بھر میں رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے، ایک جانب ہوانہ میں غم و اندوہ کی فضا ہے، نو دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، دوسری جانب میامی میں جہاں بڑی تعداد میں جلا وطن کیوبنس آباد ہیں وہاں خوشی کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، ہر چند کے ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ کسی انسان کی موت پر خوشی نہیں منا رہے بلکہ بقول ان کے وہ ایک ایسے شخص کی موت پر خوشی منا رہے ہیں جس نے ان کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ صدر اوباما نے بھی دنیا کے کئی دوسرے رہنماؤں کی طرح کاسٹرو کی تعریف یا مذمت نہیں کی، بلکہ اس کی بجائے انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ تاریخ کو کرنے دیا جائے کہ دنیا پر کاسٹرو کس طرح انداز ہوئے۔ اور امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل اس سے بالکل متضاد تھا، ان کا کہنا تھا کہ وہ کاسٹرو کو ایک ظالم ڈکٹیٹر کہہ کر پکار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے تقریباً 60 سال تک اپنے عوام پر جبر و استبداد جاری رکھا۔ ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب رانا رمضان صاحب موجود ہیں جو لائرز فار ہیومن رائٹس ہیں نیو یارک سے، اور ڈاکٹر زبیر اقبال مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہے۔ ڈاکٹر زبیر اقبال، میں آغاز آپ سے کروں گا، ہم جب گفتگو کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے اپنے ملک کے لیے بقول اس کے بہت کچھ کیا، لیکن اسی کے ہم وطن یہاں میامی میں خوشیاں بھی منا رہے ہیں اس کی موت کے اوپر، اس کی لیگیسی کو فیڈل کاسٹرو کی آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، یاد رکھیے کہ 1950s اور 60s اور ارلی 70s میں کئی اس قسم کے لیڈرز پیدا ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت جو کولڈ وار چل رہی تھی اس میں کیریزمیٹک قسم کے لیڈر پیدا ہوئے تھے جو کہ اپنی طرف سے یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ ڈیموکریسی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں یا مغرب کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ قوم کو سپورٹ کرتے ہیں اور قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی عزت بڑھانے بچانے کے لیے وہ اس قسم کے کام کرتے تھے۔ اسی صورت میں آپ فیڈل کاسٹرو کو بھی دیکھیے، اسی میں کئی اور لیڈرز بھی شامل تھے۔ جہاں تک فیڈل کاسٹرو کا تعلق ہے اور کیوبا کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ لیٹن امریکہ کا تعلق ہے، ان کو بڑی عزت دی جاتی تھی اور وہ عزت ختم نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی لیٹن امریکہ میں اس قسم کی کنڈیشنز پائی جاتی ہیں جہاں پر عام انسان کے حقوق اور اس کی جو پناہ و بقا ہے اس کو بڑی حد تک خطرہ لاحق رہتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ فیڈل کاسٹرو جیسا لیڈر جو ہے وہ ان کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور ان کو آواز دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی پرابلم ہے کہ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس طرف ہیں۔ آپ بیسیکلی جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ اٹس ان دی آئی آف دی بیہولڈر، کچھ لوگ اس کو ابھی بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ جو پہلے بھی ان کو برا سمجھتے تھے ان کو برا سمجھتے رہیں گے اور ان کو وہ ایک ریئیکشنری قسم کی پوز سمجھیں گے۔ تو اس لیے جہاں تک فیدل کاسٹرو کی لیگسی کا معاملہ ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون اس کے متعلق سوچ رہا ہے. جیسے میں سوچ سکتا ہوں اس وقت, اگر آپ لیٹن امریکہ میں دیکھیے تو ابھی بھی ان کی عزت بہت ہوتی ہے اور ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ چاہے جتنے مرضی ریولیوشنری ہوں وہ ایک آنسٹ انسان تھے, اس لیے ان کو اہمیت دی جائے گی اور دیتی رہے گی.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. رانا رمضان صاحب, ہیومن رائٹس کے حوالے سے دنیا بھر کی جو حقوق انسانی کی تنظیمیں, انہوں نے ہمیشہ ہی کیوبا کے ڈکٹیٹر کے اوپر, فیڈل کاسٹرو کے اوپر کمنٹس کیے ہیں, کرٹیسائز کیا ہے کہ حقوق انسانی خلاف ورزیاں ہوئیں, لوگ ٹوٹی ہوئی کشتیوں میں اور ناکارہ قسم کے طیاروں میں فرار ہوئے, بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں. آپ بحیثیت ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی لیگیسی اس حوالے سے کیا ہوگی؟
جنرل صاحب تھینک یو, آپ نے اپنے جہارنگ پروگرام میں مجھے دعوت دی. فیڈل کاسٹرو ایک بہت ہی مشہور اور ہر دل عزیز لیڈر گزرا ہے لیٹن امریکہ کے اندر اور کیوبا کے اندر. جو فیڈل کاسٹرو نے, اور پہلے تو وہ ایک پیشہ ور وکیل تھے, اس کے بعد وہ ایک مجاہد بنے اور جنگ آزادی باقاعدہ انہوں نے لڑی اور مسلح جدوجہد کے بعد انہوں نے جو سامراج کے گماشتہ تھے ان کو وہاں سے شکست دی. اور یہ وہ آمد نہیں ہے جس طرح دنیا کے اندر جو ہے وہ فوجیں قبضہ کر لیتی ہیں. یہ عوامی لیڈر تھے جنہوں نے ملک پر جو ہے انقلاب برپا کیا, اور دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا, کیا وہ چیزیں جو انہوں نے کی آج امریکہ کی ڈیمانڈ بن رہی ہے. انہوں نے آج سے 50 سال پہلے زمینیں جو ہیں وہ تقسیم کی, مفت تعلیم کا جو ہے اور مفت میڈیکل کا نظام دنیا بھر میں آج مشہور ہے کہ 98% لوگ کیوبا کے پڑھے لکھے ہیں اور وہ بنیادی سہولتیں انہیں میسر ہیں. رہا لوگ یقیناً بھاگتے ہیں, افغانستان ہمارے سامنے ہے, کیا وہ 35 لاکھ لوگ واقعی متاثرہ تھے جو افغانستان سے ایک حکومت کے خلاف باغی ہوئے اور آج اس پورے ریجن کے اندر میس کھڑا ہے. یہی حال کیوبا کے اندر کیا جا رہا تھا, حالانکہ کیوبا نے ہمیشہ وہ نوآبادیات کا دور تھا اور نوآبادیات کے اندر جہاں جہاں جنگیں ہو رہی تھی وہاں وہ مدد کر رہا تھا. افریقہ کے اندر لیٹن امریکہ میں اس نے باقاعدہ اپنی فوجیں بھیجی لوگوں کے لیے, عام لوگ جو جنگ لڑ رہے تھے
جی
سامراج کے خلاف. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کا کردار بڑا ڈفرنس ہے, وہ ہم اس کو عامرانہ, یہ رہا یہ کہ لوگ نکلتے ہیں, لوگ ناراض ہو کے ہمیشہ نکلتے ہیں, انقلابیوں کے خلاف بھی نکلتے ہیں اور عامروں کے خلاف بھی نکلتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ان کا مشن جو تھا وہ اس ملک میں کیسا رہا. آج امریکہ کے اندر وہی آواز اٹھ رہی ہے جو آج سے 50 سال پہلے انہوں نے اصلاحات جو نافذ کی تھی, وہ آج امریکہ کے اندر بھی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں مفت میڈیکل ملنا چاہیے, ہمیں مفت ایجوکیشن ملنی چاہیے.
جی
اس کا مقصد یہ ہے کہ کیوبا جو گورنمنٹ تھی یا کیوبا کی ریفارم تھی وہ صحیح تھی, جس کا امریکہ نے بائیکاٹ کیا اور آج انہیں واپس جانا پڑا کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں.
اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال, ایک کو مصرع ہے کہ نہ وہ جنوں رہا نہ پری رہی, انہوں نے اپنے آپ کو وابستہ کیا تھا اس وقت کے سوویت یونین کے ساتھ. سوویت یونین اپنی نظریاتی اساس کھو کر اور بہت جلدی تاریخ کے نہا خانوں میں گم ہو گیا اور ظاہر ہے کہ اب روس ہے وہاں پر, لیکن انہوں نے اپنی پالیسیاں اسی انداز کی رکھی ہیں. ان کے بعد راہل کاسٹرو جو کہ ان کے بھائی ہیں, کیا وہ ان پالیسیوں کو اسی انداز میں برقرار رکھ سکیں گے؟ اور امریکہ کی پالیسی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کچھ تبدیلی آئے گی اس میں؟
یہاں یہ دو سوال بڑے اہم سوال ہیں, انفیکٹ یہی بڑے سوال ہیں جو اس وقت سب کے سامنے ہیں. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے جب سے فیدل کاسٹرو نے اپنے ایکٹیو پارٹیسپیشن چھوڑی تھی, اس کے بعد سے راہل کاسٹرو جو آئے تو انہوں نے گریجولی اس ملک کو بدلنا شروع کیا اور اس کو 21st century میں لانا شروع کر دیا. اب جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اب پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے, وہاں پر لوگ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, وہاں پر ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेट और दूसरी फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, और उसके साथ साथ लोग जो हैं वो अब मुल्क से बाहर जा सकते हैं, और कई बाहर के लोग उस मुल्क में टूरिज्म के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं। सो ऐसी कंडीशन में ये देखना जरूरी है कि आया पिछले 10 साल में क्या हुआ, जब फिदल कास्ट्रो ने अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन छोड़ी और रॉल कास्ट्रो ने गवर्नमेंट संभाली, तो जैसे आप देख सकते हैं ग्रेजुअल चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं, और ये उम्मीद होनी चाहिए कि अब चूंकि राहुल कास्ट्रो खुद एक इंडिपेंडेंट किस्म के प्रेसिडेंट होंगे, तो उम्मीद यही होगी कि वो इन फोर्सेस को और बढ़ाते चले जाएंगे और मौशी जो रिफॉर्म्स हो रही थी वो और बढ़ती चली जाएंगी। तो ये एक बहुत आम सी बात है, इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कोई मुल्क कॉन्स्टेंट नहीं रहता, उसके इर्द गिर्द जो दूसरे मुल्क होते हैं उनके असरात पैदा होते हैं जिसकी वजह से उनको बदलना पड़ता है। चूंकि अमेरिका ने अपने जो एटीट्यूड को बदला है और रेप्रोशमा पैदा करने की कोशिश की है, तो इसके बाद उम्मीद यही हो सकती है कि दूसरे ममालिक भी इस मामले में शामिल हो जाएंगे, और वहां पर क्यूबा में लिबरलाइजेशन शुरू होगी, वहां की इकोनॉमी बढ़ेगी, इसकी वजह से दुनिया के साथ उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, और इसी कंडीशन से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती चली जाएगी। जैसे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती चली जाएगी, वहां पर जिसे कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ती चली जाएगी।
राणा रमजान साहब, ये बताइए मुझे कि जो क्यूबा के साबिक डिक्टेटर फिडेल कास्ट्रो साहब के नजरियात थे, वो जाहिर है कि अब तारीख का हिस्सा बन गए हैं और दुनिया बहुत तब्दील हो गई है, नजरियाती तब्दीलियां भी आई हैं। क्या आप ये समझते हैं कि राहुल कास्ट्रो साहब फिडेल कास्ट्रो साहब के शेडो से निकल आएंगे और दौर जदीद की हम आहंग पॉलिसियां अख्तियार कर सकेंगे?
ये तो पहले तो मैं इस किस्म की जो लेगेसी जो है, यानी उनका भाई बन गए हैं, ये भी मैं इसके तो खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि रूस के अपने क्यूबा के अंदर जो है वो वन पार्टी रूल ख़त्म होना चाहिए, उसकी जगह जो है सोशल डेमोक्रेसी का तारफ होना चाहिए। और बात यह है कि लोग रूस और चीन की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन मार्क्सिज्म जो है वो किसी के मिराज नहीं है, वो आज मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ शक्ल में जो है नाफज है, और उसको दुनिया जो है सोशल डेमोक्रेसी का नाम दे चुकी है। असल जो है आवाम को रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्यूबा में ऑलरेडी रिफॉर्म है, उनके अंदर सिर्फ जो है एक मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है कि क्या दुनिया के साथ, लेकिन ये मतलब ये नहीं कि वो दोबारा फ्यूडलिज्म क्रिएट कर लें या सरमायादारी निज़ाम को जो है चीन की और रूस की तरह वापस ले आएँ, जैसे आवाम जो है अपने तमाम बुनियादी हकूक से भी महरूम हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि क्यूबा ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, दुनिया के अंदर भी उसने बहुत बड़ा अपना एक रोल अदा किया है, और अगर वो अपने मुल्क के अंदर जो है सोशल डेमोक्रेसी के नाम पे रिफॉर्म लेके आए जैसे यूरोप में आए, तो शायद क्यूबा जो है वो इस खत्ते का बहुत बड़ा उभरता हुआ मुल्क नजर आएगा, क्योंकि उसे हर चीज जो स्ट्रक्चर है उसके पास है, रिफॉर्म का स्ट्रक्चर वहाँ पर है, लेकिन उसे और बहुत अच्छा खिता भी है जिस पर जो है हमेशा निगाहें रही हैं साम्राज्य की। मैं ये समझता हूँ कि उन्हें इस चीज की जरूरत है, ये बावजदार की वो जो विरसे वाली जो सियासत है वो नहीं होनी चाहिए, वहाँ बाकायदा इंतखाबात होने चाहिए और लोगों को बाकायदा जो है हर आदमी को पार्टिसिपेशन का हक होना चाहिए।
अच्छा डॉक्टर जुबैर इकबाल, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि अमेरिका के जो मौजूदा सदर हैं ओबामा साहब, उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो अप्रोच है इस बारे में वो डिफरेंट है, जो आने वाले सदर हैं जो ज़ाहिर है कि जनवरी में अपना मनसब संभालेंगे, उनकी अप्रोच बिल्कुल उसके मुतजाद है, 180 डिग्री का टर्न है वो पूरा का पूरा। आप ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में जब नया सदर व्हाइट हाउस में होगा तो क्या अमरीका की इस पॉलिसी में जिस पर ओबामा साहब अमल कर रहे हैं किसी तब्दीली की सूरत नजर आती है आपको?
देखिए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब लीडरशिप हुकूमत में आ जाती है तो उसके बाद जो गवर्नमेंट जो रियलिटीज होती हैं उनको देखते हुए उनको अपनी पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स को बदलना पड़ता है। तो उम्मीद तो यही होनी चाहिए कि ट्रंप की गवर्नमेंट जब एक्टिवली शुरू हो जाएगी तो उनको ये देखना होगा कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं और नेशनल इंटरेस्ट क्या है, उसके बेसिस पर पॉलिसीज बनाएं। तो उस वजह से शायद उनकी पॉलिसी इतनी एक्सट्रीमिस्ट ना हो जितनी कि उन्होंने अभी अनाउंस की है, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر اس قسم کی پالیسی کی طرف وہ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ٹینشن بڑھتی ہیں, اور اگر ٹینشن بڑھتی ہیں تو پھر لیٹن امریکہ میں جو کہنا کیسے چاہیے کہ وہاں پر پارٹیزن شپ شروع ہو جائے گی کہ کچھ ملک جو ہیں وہ کیوبا کو سپورٹ کریں گے, کچھ ملک جو ہیں وہ امریکہ کو سپورٹ کریں گے, جس کی وجہ سے انسٹیبلٹی پھیلے گی. تو اس لیے ریشنل ڈیسیژنز جو ہیں وہ یہی ہوں گے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی چینجز کرنی بھی ہیں تو وہ گریجولی کیا جائے اور ان کو میوچولی کیا جائے تاکہ دونوں سائڈوں کو فائدہ ہو. اگر آپ دوبارہ کلونیلائزیشن کی طرف جانے کی کوشش کریں گے اور ہیجیمونک قسم کے ایکشن لینے کی کوشش کریں گے تو پھر انسٹیبلٹی پھیلے گی. اس لیے میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کے متعلق پھر دوبارہ سوچے گی اور اپنی پالیسیز کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش کرے گی.
ڈاکٹر زبیر اقبال اور جناب رانا رمضان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر امجد ملک صاحب نے جو اس وقت تو پاکستان میں مقیم ہے لندن کے بجائے. بیرسٹر صاحب, یہ بتائیے کہ فیڈل کاسٹو کی لیگیسی کو آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آنے والی تاریخ میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیوبا کی آپ بات کریں تو میکسیکو اینڈ کیوبا ان کا بہت پاپولر ایک آپ کو اسٹرائڈ نظر آتا ہے کہ امریکہ کو اگر کسی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے تو کاسترو کا بھی اس میں نام آتا ہے. اور اگر کیوبا کیوبن سگار کی بات اگر کوئی چیز مشہور تھی تو وہ فیڈرل کاسترو تھے, اور جہاں دیدہ بزرگ رہنما تھے, ان کی پارٹی نے لمبے عرصے تک کیوبا میں حکومت کی ہے. ملا جلا ہوگا رجحان, لیکن زیادہ تر ہوانا میں جس طرح کا 9 دن کا سوگ ہے, اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو تعلیم اور صحت کے سلسلے میں, جو لٹریچر کے سلسلے میں جو اصلاحات وہ اپنے ملک میں لے کے آئے تھے اس کو لوگوں نے سراہا ہے, اور ایون چائنا اینڈ رشیا بھی اس کو سراہ رہے ہیں. ظاہر ہے امریکہ سے ان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے, اس لیے امریکہ کو یہ موقع نظر آئے گا کہ آپ جبکہ ان کے بزرگ رہنما ان کے جو کہ بلکہ سمبل تھے امریکہ کے خلاف کسی بھی مہم جوئی اور کسی بھی قسم کی ریزینٹمنٹ کے, اب وہ نہیں رہے تو وہ کوشش کریں گے کہ ان کی عوام کو ابھاریں اور کوشش کریں کہ.
مگر اوباما صاحب نے تو ان پالیسیز کو بہت چینلائز کیا ہے, اوباما صاحب نے تو بہت ہی زیادہ کنسیلیٹری پالیسیز اختیار کی ہیں.
ہاں بالکل بالکل, انہوں نے اپروچ انہوں نے کی تھی, جیسا کہ 2015 سفارتی تعلقات بھی شروع ہو گئے تھے, انہوں نے اس کو اس طرف لے کے گئے ہیں. اب جبکہ کاسترو وہ رہے بھی نہیں تھے اقتدار میں, ان کا بھائی ہے کافی دیر سے, تو میرے خیال میں اٹ ول بی این اپرچونٹی فار امریکہ ٹو مین فینٹس. لیکن اگر امریکہ مین فینٹس کی بجائے ان کے عوام کے اوپر زیادہ توجہ دے گا ان کو ابھارنے کے لیے, تو شاید یہ میننگ فل انٹریکشن نہ ثابت ہو. اگر وہ ریاست کے ساتھ تعلقات استوار کرے گا تو شاید اس میں خاطر خواہ کامیابی.
بہت شکریہ بیسٹر امجد, آپ بہت مصروف ہیں, پاکستان میں گئے ہوئے ہیں آپ اپنے کاموں سے, بے انتہا شکریہ. سامعین ہمیں
آپ کے لیے ہمیشہ ہی وقت ہوتا ہے,
بہت شکریہ آپ کا. سامعین ہم ایک کو بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر جا کے ہم پاکستان بھارت تجارت کے حوالے سے گفتگو کریں گے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک. کو سامعین, پاکستان کی اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی, پاکستان تحریک انصاف. اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی کشیدگیاں عروج پر ہیں اور بقول ان کے بھارت مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے, گولہ باری ہو رہی ہے, جانیں ضائع ہو رہی ہیں, تو بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کو معطل کیا جائے. خیال رہے کہ جو قائدِ حزب اختلاف ہیں قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ, انہوں نے بھی بھارت کے خلاف سخت موقف اپنانے کے لیے کہا تھا. تاہم مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں دشمن ملکوں کے درمیان بھی تجارتی روابط کسی نہ کسی طرح بحال رہتے ہیں. ہم گفتگو کریں گے کہ اس مطالبے کا پس پشت کیا ہے اور اس مطالبے کا مطلب کیا ہوا, کس کا نقصان ہوگا, کتنا نقصان ہوگا. ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر اس وقت تو کراچی سے موجود ہیں جناب ہارون اگر صاحب, جو کہ پریسیڈنٹ ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق, اور ہندوستان سے ہمارے ساتھ تو ڈاکٹر منیر عالم صاحب موجود ہیں جو انسٹیٹیوٹ آف اکنامک گروتھ انڈیا کے تعلق رکھتے ہیں. ہارون اکبر صاحب, یہ بتائیے کہ جو مطالبہ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟
دیکھیں مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کہ دیکھیں ابھی ٹینشن تو بہت زیادہ ہے. ہم یہ جو ہم بزنس کمیونٹی یہ سمجھتے ہیں کہ جو سی پیک کا جو اتنا اچھا پاکستان کی گروتھ کے لیے بہت اچھا سوٹیبل ہوگا, اس کو افیکٹ کرنے کے لیے یہ سارے چیزیں ہو رہی ہیں. اور ٹریڈ, دیکھیں ٹریڈ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ دشمن ملک بھی کرتے ہیں, لیکن اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اب ہر کوئی پاکستان میں یہ سمجھ رہا ہے کہ اچھا نہیں ہو رہا. تو دیکھیں اس میں ٹریڈ سے یہ بینیفٹ تو انڈیا کو جا رہا ہے اس وقت, تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جھگڑوں سے نہیں مسئلے حل ہوتے, یہ تو سب کو پتا ہے. فائٹنگ از ناٹ اے سولوشن. پیسفلی آپ بیٹھیں سیٹ پر بیٹھیں, اسی طرح دیکھیں دو بھائی بھی لڑتے ہیں یا ایک پڑوسی بھی لڑتے ہیں تو آپس میں بیٹھ کے یہ سارا سسٹم صحیح کر لیتے ہیں. اس طرح کریں گے تو یہ ٹریڈ کا جو ہمارا جو اچھا چل رہا تھا ابھی, وہ تھوڑا بہت افیکٹ کرے گا ہی کرے گا.
دیکھیں نا, پاکستان کو موسٹ فیورٹ نیشن کا اسٹیٹس حاصل ہے, پاکستان کو بھارت سے تجارت میں فوائد ہیں, تو کیا وہ سارا کا سارا فائدہ نقصان میں نہیں بدل جائے گا اگر آپ کوئی پابندی عائد کرتے ہیں؟
دیکھیں افیکٹ بالکل پڑے گا. 15-20% جو ہم دیکھیں انڈیا جو ہم امپورٹ کرتے ہیں انڈیا سے, اور بہت تھوڑا سا ایکسپورٹ کرتے ہیں, اتنا ریشو نہیں ہے ایکسپورٹ کا, مین امپورٹ کا ہے. تو وہ چائنا اور دوسرے کنٹری ارجنٹینا ہو گیا, آپ کا جو برما ہو گیا, اس میں اسپائسیز وغیرہ کرتے ہیں اور چک پیس وغیرہ ہیں اور کیمیکلز وغیرہ ہیں چائنا وغیرہ سے, وہاں پر 15-20% کا فرق پڑتا ہے. انڈیا کیونکہ پڑوس میں ہے تو وہاں کا فریٹ کا اتنا بڑا فرق ہوتا ہے کہ وہ 15-20% وہ ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے انڈیا سے ٹریڈ کے حوالے سے. لیکن یہ اس وقت اتنی گندی پوزیشن ہو گئی ہے, سچویشن کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ کیا ہو رہی ہے. اس سے نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کو 15-20% ٹریڈ کے حوالے سے لاس ہوگا.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر منیر عالم صاحب. یہ فرمائیے کہ ظاہر ہے کہ آپ کی نظر پوری اکنامی کے اوپر ہے, آپ کا سبجیکٹ ہے یہ, اگر اس قسم کی کوئی صورتحال بنتی ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات وقتی طور پر صحیح لیکن معطل ہو جاتے ہیں, تو بھارت تو کو اس سے کتنا نقصان پہنچنے کا احتمال ہے؟
دیکھیے میں دو بات کہنا چاہتا ہوں. اس کی کاسٹ جو ہے, اس طرح کا اگر کوئی بھی ڈسرپشن ہوتا ہے تو اس کی دونوں طرح کی کاسٹ ہوگی, یعنی یہ ہے کہ پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوگی اور اکنامک کاسٹ بھی ہوگی, دونوں ہی کاسٹ ہوگی. اور میں بھی سن رہا تھا, میرے پاکستانی دوست جو بات فرما رہے تھے, میری سمجھ سے بڑی ریئلسٹک بات انہوں نے کہی. اس سے پہلے کہ میں اس کی جو اکنامک کاسٹ ہے میں اس کے اوپر آؤں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دونوں ملکوں کی بزنس کمیونٹی کو اس میں انوالو ہونا چاہیے, اور اس طرح کی کسی بھی ڈسرپشن کو اور یہ جو ڈپلومیٹک ریلیشن ہے اس میں اگر کسی طرح کی کوئی خرابی آتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ٹریڈرز کا رول ہوتا ہے اور ان دونوں ملکوں کے ٹریڈرز کو آنا چاہیے. تو یہ ایک بات. چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں پولیٹیکل کاسٹ کے بارے میں, اور وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے لیے, چونکہ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں, امریکہ بالکل بدلنے جا رہا ہے اور ایک نئے پریسیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں, نیچرلی ان کی پالیسی بھی جو روایت ہے اس سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور اس کی لیڈرشپ کو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوا اب تک, جیسے بھی ہوا, لیکن یہ ہے کہ معاملے کو کس طرح سے اور کس چابک دستی سے سنبھالا جائے. بہرحال پاکستان کی جو بھی لوگ ہیں, جس طرح کے بھی لوگ ہیں, جو بھی جن کے بھی کنٹرول میں ہے, بہرحال ٹیررزم ہندوستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہو گیا ہے, اور لگ بھگ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے عوام جو ہیں وہ پاکستان سے ہونے والے ٹیررسٹ حملوں سے کافی کافی پریشان ہو چکے ہیں. इसको भी किसी तरह से देखने की जरूरत है।
मगर डॉक्टर साहब,
बात मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि इसकी इकोनॉमिक कास्ट क्या होगी। नेचुरली इसकी इकोनॉमिक कास्ट हिंदुस्तान के लिए काफी है, और उसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जिस तरह से जो बायलैटरल जो ट्रेड हो रहे हैं उसमें हिंदुस्तान का हिस्सा बहुत ज्यादा है, लगभग 2.5 से 3 बिलियन डॉलर का ट्रेड जो है सालाना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, और उसमें 75% से ज्यादा हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट है। सो नेचुरली अच्छा, और हिंदुस्तान पाकिस्तान से कोई ऐसी खास चीज नहीं मंगवाते, पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा सोर्स है ट्रेड के सिलसिले में, ट्रेड के हवाले से। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो इसकी जो कॉस्ट है, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत कम है, और बहुत ही कम वक्त में हिंदुस्तान से चीज पाकिस्तान पहुंच जाती है। और यही चीज हिंदुस्तान के लिए भी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बात सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, यही चीज हिंदुस्तान के लिए भी। हिंदुस्तान में प्याज की कमी हो गई, किसी और चीज की कमी हो गई, शुगर की कमी हो गई, तो एकदम से पाकिस्तान से चीजें आ जाती हैं। इस और जैसा मैंने कहा कि चूंकि हिंदुस्तान का शेयर इस पूरे बायलैटरल ट्रेड में बहुत ज्यादा है, इसलिए पाकिस्तान की कास्ट भी, ये भी जहन में रखने की बात है कि ये जो ट्रेड है जितना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो फॉर्मल जो ट्रेड है उसका कहीं दूना, यानी ये है कि 4 अरब बिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा ये इनफॉर्मल ट्रेड हो रहा है, वो इस सेंस में कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की चीजें जो है दुबई जाती हैं और दुबई से वो इन मुल्कों में पहुंचती हैं। तो कोई भी डिप्लोमेटिक डिसरप्शन अगर होता है तो उस ट्रेड पर भी कुछ ना कुछ फर्क हो पड़ सकता है, लेकिन ये है कि बहरहाल ये ट्रेड इस तरह से चलता रहेगा और कुछ भरपाई शायद उसकी होगी, लेकिन ये एक सोचने का वक्त है और दोनों मुल्कों को सोचना चाहिए।
असल में डॉक्टर साहब, जो आपने दहशतगर्दी के बारे में बात कही थी, पाकिस्तान तो खुलम खुला उसकी तरदीद करता है, बरसरेआम तरदीद करता है, मुझे ये बताइए।
नहीं देखिए, ये सारी बातें ये उसके लिए होती हैं, प्रेस के लिए होती हैं और होनी भी चाहिए, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद ऐसा नहीं है कि ये टेररिज्म नहीं हो रहा है, इसको बहुत संजीदगी से देखने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम ये कहें कि हो रहा है और वहां के लोग ये कहें कि नहीं हो रहा है, बजाय इस एक्सचेंज में पढ़ने के और बजाय इसके कि हम जो है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देखिए आज हिंदुस्तान में क्या हुआ है, जेल तोड़ दी उन्होंने,
की जरूरत है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म होते हैं और अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फिर कोई लड़ाई होती है, तो ये दोनों मुल्कों
दोनों बहुत बदकिस्मती की बात होगी। मैं हारून नगर साहब के पास जाने से पहले एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ। जो बात कही जाती है कि सी पैक की वजह से हिंदुस्तान को परेशानी है कि उसकी मईशत जो है इफेक्टेड होगी, आप इससे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं?
अब देखिए ऐसा है कि अब ये तो अब शुरू हो रहा है
जी,
अभी पहला कंसाइनमेंट चाइना से आया था और ये अब शुरू हो रहा है। नेचुरली हिंदुस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, उसको अपने 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 बारे में, अपने ट्रेड के बारे में, अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचने की जरूरत होती है और सोचा जाता है, लेकिन ये है कि ये चीजें, वही मैंने कहा कि असल में हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल एक ये भी हो जाती है कि बहुत सा हमें डेटा नहीं मिल पाता, यानी हम लोग बिल्कुल पड़ोसी मुल्क हैं लेकिन ये है कि आपस में एक दूसरे से इतने बेखबर रहते हैं कि जो हमारे लिए जरूरी डेटा जो है वो बहुत ज्यादा और बहुत आसानी से और रीसेंट डेटा जो है नहीं मिल पाता।
सही।
ये बहुत ही रीसेंट इशू है, इस समझने की जरूरत है, लेकिन हिंदुस्तान वरीड है और मैं ये समझता हूँ कि होना भी चाहिए।
अच्छा हारून नगर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि सी पैक का आपने हवाला दिया और मैंने भी यही सवाल मुनीर आलम साहब से भी किया था, आप क्या समझते हैं कि ये जो सी पैक है ये कोई हिंदुस्तान के लिए, आपके ख्याल में, वो तो डॉक्टर साहब का नुक्ता नजर था, आपका क्या नुक्ता नजर है, क्या वाकई हिंदुस्तान की मईशत के लिए ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन है?
देखिए इससे अब पाकिस्तान, देखिए 46 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा चाइना का, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तो यहाँ पर खुशहाली आएगी पाकिस्तान के अंदर, تو یہ یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ دیکھیں انہوں نے بڑا اچھی بھی بات کہی کہ جی پاکستان کی دونوں بزنس کمیونٹی آ کر اس میں انوالو ہوں اور ان کا پیچ اپ ہونا چاہیے, یہ بالکل اچھی بات ہے. لیکن ایک انہوں نے کہا کہ جی وہ ٹیررزم کی بات کے حوالے سے انہوں نے کہی, لیکن ہم بھی یہاں سمجھتے ہیں کہ انڈیا بہت زیادہ انوالو ہے پاکستان کے اندر. یہ مودی صاحب نے کلیئر, ان کے پرائم منسٹر نے کلیئر, دیکھیں ابھی بھی ریسنٹلی دو دن پہلے بھی انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کہا کہ جی ہم بوند بوند کے لیے ان کو ترسا دیں گے, جو پانی وہاں سے آتا ہے ہم نہیں دیں گے, اور بلوچستان کی باتیں کی, وہ تو خود کر رہے ہیں. ہمارے ساہتیہ سے تو کبھی ایسی نیگیٹو باتیں ہوئی نہیں ہیں. تو اس سے کلیئرلی شو ہو رہا ہے کہ انڈیا کی سائڈ بہت اگریسو ہے. تو وہاں پر اگر, اور اسپیشلی ان کا میڈیا جو ہے وہ عوام میں اتنی نیگیٹو چیزیں وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے, اس کی وجہ سے بھی دیکھیں پبلک میں یہ اثر آتے ہیں کہ جی پاکستان بہت کچھ کر رہا ہے. اگر دونوں مل کر یہ چیزیں, دونوں کا میڈیا اگر تھوڑا سا پوزیٹیو ہو جائے گا تو تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے. اور یہ جو سی پیک کا ہے, دیکھیں سی پیک اچھا ہے, یہاں کی جو پوری انڈیا کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا, اور سارا ساؤتھ کا ایریا جو ساؤتھ ایشیا ہے ان کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہو جائے گی کہ شارٹ کٹ ہوگا تو ساری چیزیں لو کاسٹ پہ سب چیزیں آئیں گی. تو اسے ساری ہمارے ایشیا کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا, اس میں پورے ایشیا میں اور ساؤتھ ایشیا میں اس میں تھوڑا سا گروتھ آئے گا. تو یہ اچھی چیزیں, اگر نیگیٹو کو سوچ کے اگر پوزیٹو کوئی سوچتا ہے تو اسے ہمارے لیے بہتری, مطلب ہر نیبرز کے لیے بھی بہتری آئے گی اور ایشیا میں بھی تھوڑی سی گروتھ بڑھے گی.
اچھا یہ بتائیے کہ جو بات تو وہ بھی کہہ رہے تھے ڈاکٹر منیر عالم صاحب بھی اور آپ نے بھی بات کی ہے, کیا یہ تجارتی برادری جو ہے, تاجروں کی برادری جو ہے, کمرشل کام کرنے والے جو لوگ ہیں, کیا ان کا اپنے نجی سطحوں پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بہتر نہیں ہوگا؟
دیکھیں میرا امپورٹ خود کا بھی ہے پرسنلی انڈیا سے, میری تو روز بات ہوتی ہے انڈیا کے کاؤنٹر پارٹ سے, اور بڑی اچھی طریقے سے بات ہوتی ہے, کبھی ایسی نیگیٹو کوئی بات ہی نہیں ہوتی, کیونکہ بزنس کمیٹی ہمیشہ بزنس کی باتیں کرتی ہے اور ون ٹو ون بڑی اچھی. انڈیا سے بھی کچھ گیسٹ ہی آئے تھے ابھی لاسٹ منتھ, حالانکہ وہ ان کی فیملی بڑی وہ تھی کہ جی یہاں کے پاکستان اور انڈیا کے حالات ہیں, تو میں نے ان کو بڑا دکھایا, پورا کراچی گھمایا تھا, تو دے آر ویری ہیپی. اے آر سیلفونک والے ہیں, میں نام بھی کمپنی کا دے رہا ہوں, دے واز ویری ہیپی, مطلب خوش ہو کر گئے ہیں. ایسا کیوں, وہاں پر بھی یہ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ یار میڈیا کی وجہ سے ہم ڈر جاتے ہیں, تو ہمیں خود ہی کہہ رہے تھے, مطلب میں نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ میڈیا کی وجہ سے وہاں پر اتنا ڈر خوف ہو جاتا ہے کہ ہماری فیملی والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پاکستان ابھی تو وار ہو جائے گی اور یہاں پر آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گی, مطلب بہت ان کو بہت زیادہ انجوائے کر کے گئے. اور ای میل پر بھی ہماری ہاسپٹلٹی کے تعریف کر کے گئے ہیں. یہ تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے جب بزنس کمیونٹی میں بڑا ہم چاہیں تو اچھا رول ادا کر سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے.
ڈاکٹر منیر عالم صاحب, آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے یا میں آپ لوگوں سے اجازت لوں؟
میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ نہیں, بالکل بات صحیح کہی, دونوں کا میڈیا اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور یہ سب باتیں ہمیں تھوڑا سا, چونکہ ہم میں پرسنلی اکیڈمکس سے ہوں, میں ان چیزوں میں نہیں اپنے کو انوالو کرنا چاہتا. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیے دونوں کے جو چیمبر آف کامرس ہیں وہ انوالو ہیں, ہندوستان اور پاکستان کا جو ٹریڈ ہے وہ انڈیویجول لیول کے اوپر جو کچھ ہے وہ ہے, لیکن یہ ہے کہ دونوں کے چیمبر آف کامرس جو ہیں وہ انوالو ہیں, ان کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اور ان کی گڈ ویل کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی, اس بات کی اور اس ڈسٹرپشن کی روک تھام ہو سکے.
بہت شکریہ ڈاکٹر منیر عالم صاحب اور جناب ہارون اگر صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جنرل طلعت مسعود موجود ہیں, ہم گفتگو کریں گے ان سے پاکستان میں ایک نئے آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے, لیکن پہلے ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر جنرل صاحب کو زحمت دیں گے کہ وہ ہمیں کچھ کمجھتے ہیں سلسلے میں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک جنرل طلعت مسعود، یہ بتائیے کہ کل ایک نئے آرمی چیف کا تقرر ہوا، جنرل راحیل شریف کی جگہ قمر باجوہ صاحب کچھ سروس آرمی چیف بنایا گیا ہے۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں یہ کوئی بہت بڑی ڈیل نہیں ہوتی ہے، ایک افسر آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس معاملے کو اتنا کیوں ہائپ دی گئی اس معاملے کو؟
اس لیے کہ پاکستان میں جو چیف آرمی چیف ہوتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف، ان کی ایک بڑا مقام ہوتا ہے، اس لیے کہ آرمی جو ہے اس کا ایک بڑا کردار ہے۔ حالانکہ جیسے جمہوری ممالک میں آپ نے صحیح کہا، ایک مختلف قسم کا ان کا مقام ہے، لیکن پاکستان میں نہ صرف ایک تو سیکیورٹی کے حوالے سے، ڈیفنس کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، ایکسٹرنل ڈیفنس کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی نوعیت بھی ہے ہماری فوج کی، اور ایک اس کا ماضی بھی رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تقریباً آدھی تاریخ جو ہے وہ مارشل لاء میں گزری ہے، اور جب مارشل لاء سے پھر سویلین حکومت آئی، اور جو تسلسل اب چلا ہے کچھ عرصے سے، لیکن ابھی بھی جو فوج کا ایک قسم کا شیڈو ہے وہ ابھی بالکل برقرار ہے، اور جو ہماری فورن پالیسی ہے، ہماری خارجہ پالیسی، ہماری دفاعی پالیسی، ہماری انٹرنل سیکیورٹی، اور دوسرے ممالک سے جیسے تعلقات فورن پالیسی میں افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، یہ تمام پر ہماری افواج کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے اور انپٹ ہوتا ہے۔
جنرل صاحب، یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ آپ بہت سینئر آدمی ہیں، آپ بہت پہلے ریٹائر ہو گئے، یہ لوگ جب آپ ہوں گے تو شاید یہ آئے بھی نہ ہوں، یا آئے ہوں گے تو بہت جونیئر ہوں گے، آپ بنیادی طور پر کیا فرق سمجھتے ہیں جنرل راحیل شریف میں اور جنرل باجوہ میں؟
دیکھیے، میرے خیال میں ہر شخص کی ایک اپنی شخصیت ہوتی ہے، اور کافی فرق ہے شخصیت میں تو، اور لیکن یہ ضرور ہے کہ پالیسیز میں کچھ بڑی حد تک تسلسل رہے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو شخصیت ہوتی ہے اس سے کافی فرق ہوتا ہے، اور جو اپنی ترجیحات ہوتی ہیں اس میں بھی فرق آئے گا ضرور، اور جس طریقے سے کسی چیز کو مطلب یہ کہ پالیسی چلانی ہے وہ بھی، اس میں بھی فرق ہو سکتا ہے، لیکن بائی اینڈ لارج جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو چیلنج پاکستان پر چیلنجز ہیں ان کو اسی طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اپنی شخصیت کا ٹریڈ مارک یا اسٹیمپ جو ہوگا وہ ضرور ہوگا۔
اچھا، پاکستان کا اس وقت انٹرنلی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دہشت گردی ہے، اور ظاہر ہے کہ جنرل راحیل شریف جو سابق چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کی سربراہی میں ایک بہت بڑی کارروائی شروع کی گئی ضرب عصب کے نام سے، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ آپ ہی سمجھتے ہیں کہ ضرب عصب اسی شدت سے اور اسی انہماک سے جاری رہے گی جس سے انہوں نے کی تھی، یا یہ کہ ہندوستان کے ساتھ سرحدوں پر جو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اس میں کوئی توجہ میں کمی کی جائے گی؟
نہیں، میرے خیال میں بالکل توجہ کم نہیں ہوگی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور تیزی آئے گی، اس لیے کہ جو ہم ابھی تک سمجھتے ہیں جنرل باجوہ کی باتوں سے اور ان سے جو انڈیا ملا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ دہشت گردی کے خلاف اور بھی سخت کارروائی کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں اور تیزی آئے گی، جو پاکستان کی فوج کی کارروائیاں ہوں گی اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں بالکل کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس میں اور زور اور جان پڑے گی، اور زیادہ عزم کے ساتھ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی، اور کوئی قسم کی ٹالرنس نہیں کی جائے گی۔ میں اور یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ جو ہیں تعلقات میں، یہ ضرور ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو کمانڈ میں تبدیلی آئی ہے اس میں، اس سے انڈیا کیا واقعی میں اگر وہ امن چاہتا ہے اس خطے میں، تو یہ اگر انڈیا کو اس قسم کا انڈیا دیتا ہے کہ ایل او سی میں جس قسم کا اس وقت والٹیلٹی ہے، یعنی مسلسل آپ نے دیکھا کہ انڈیا کی طرف سے بھی فائرنگ آ رہی تھی، ظاہر ہے پاکستان کو بھی جوابی کاروائی کرنی پڑتی ہے، تو اگر ایل او سی خاموش ہو جائے اور امن پر امن ہو جائے، تو بہت ممکن ہے کہ ہماری جو نئی قیادت ہے وہ بھی یہ کوشش کرے گی کہ ایل او سی کو پرامن کیا جائے۔
جنرل صاحب، ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ کیا وہی سطح مینٹین ہوگی جو جنرل راحیل شریف کے دور میں مینٹین ہوئی، اشفاق کیانی صاحب کے دور میں مینٹین ہوئی؟
نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جنرل اپنے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ فائدہ اٹھائیں، اور میرے خیال میں جنرل باجوہ کا بھی یہ اندیا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ سول جو ہے اپنے مقام حاصل کرے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ اپنی طور سے تو میرے خیال میں ان کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ سول ملٹری توازن جو ہے وہ جیسے دوسرے جمہوری ممالک میں ہوتا ہے اسی طریقے سے اسی رخ پر چلے، لیکن یہ سب کچھ بہت چیزوں پر اس کا انحصار ہے. ایک تو یہ ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی حکومت جو ہے اس کی کارکردگی اگر بہتر ہوتی ہے تو یہ ایک بڑا سنہرا موقع ہے پرائم منسٹر کے لیے کہ وہ ایسرٹ کرے. اور میرے خیال میں جو انہوں نے چوائس کی ہے جنرل باجوہ کی، اس میں یہ فیکٹر بھی بہت اہم تھا کہ کیا جنرل باجوہ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں سول میٹرز میں. میں نہیں سمجھتا، میرے خیال میں وہ بالکل موقع دیں گے سولین قیادت کو، پرائم منسٹر کو، کہ وہ اپنے آپ کو ایسرٹ کریں اور کارکردگی کو بہتر کریں اور ان زیادہ انٹرفیئرنس نہ کریں. لیکن ظاہر ہے ایک انسٹیٹیوشنل اپروچ بھی ہوتی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جو ان کی پالیسی ہوگی باجوہ صاحب کی، وہ تو سولین حکومت کو سپورٹ کی حمایت کرے گی، لیکن اگر حالات خراب ہوئے تو پھر وہ جو خلا پیدا ہوتی ہے اس میں پھر فوج جو ہے پھر اس کو موقع مداخلت کا ملتا ہے. اپوزیشن پر بھی بڑا مبنی ہے کہ کس طریقے سے ہماری اپوزیشن اور خاص طور سے عمران خان کی پارٹی کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتی ہے.
جلد طلعت مسعود، بہت شکریہ آپ کا، بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا. اور سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے کرنل فاروق احمد صاحب نے، جو کہ سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں آئی ایس پی آر، انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے. کرنل فاروق، ویلکم ٹو دا پروگرام. یہ بتائیے مجھے، ابھی ہم جنرل مسعود صاحب سے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ جنرل باجوہ کا جو انتخاب ہوا ہے وہ میرٹ پر نہیں ہوا، بلکہ وہ چوتھے نمبر پر تھے اور تین جنرلز کے کو بائی پاس کر کے ان کا انتخاب کیا گیا ہے. کیا فوج میں یہ طریقہ عام نہیں ہے، یا یہ کہ یہ خاص طور پر کوئی اہتمام کیا گیا تھا، یا یہ کہ آپ کے خیال میں جنرل راحیل شریف کی ریکمینڈیشن تھی؟
السلام علیکم. دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نام منسٹری آف ڈیفینس کے تھرو پرائم منسٹر کو اپروول کے لیے بھیجے جاتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے، اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام شامل تھا. اور دیکھیں، پھر یہ پرائم منسٹر کا اپنا پروگیٹیو ہے کہ وہ ان میں سے کس کو چنتے ہیں، اور میرے خیال میں انہوں نے ایک اچھی چوائس لی ہے اس کی. دیکھیں، آج کل پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارا انڈیا کے ساتھ ایل او سی پہ ہے، اور جنرل قمر باجوہ اگر آپ ان کا کیریئر پروفائل دیکھیں تو یہ پنڈی کور میں چیف آف سٹاف بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد 10 کور کو انہوں نے کمانڈ کیا ہے، جس کا مین مقصد ورکنگ باؤنڈری ایل او سی اور سیاچن کا تمام ایریا آپریشنلی اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ گلگت میں ہمارے ایف سی این اے کے بھی کمانڈر رہے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایسٹرن بارڈر کی جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے. لیکن یہ بھی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنرل قمر باجوہ کہ یہ جب بھی کمانڈر 10 کور رہے ہیں، یہ ایف سی این اے میں رہے ہیں، تو ہمارے جو بھارت کے ساتھ تعلقات تھے تو پاکستان کی طرف سے کبھی بھی کوئی وائلیشن نہیں کی گئی، اور جنرلی جو ہے بڑے پرامن حالات رہے ہیں. تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ماڈریٹ جنرل ہیں، لیکن ظاہر ہے آرمی کی ایک اپنی پالیسی ہے انڈیا کی طرف، وہ بڑی فارم ہے، بڑی اگریسو ہے، ٹٹ فار ٹیٹ ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دس، میرے اپنے خیال میں جنرل باجوہ کی یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ اس سچویشن کو نارملسی کی طرف لے کے جایا جا سکے. جی
اچھا، کل فاروق جی اور بتائیے مجھے کہ افغانستان کے لیے اور اس ریجن، دیکھیے پاکستان کی جو فوج ہے اس ریجن میں چین اور ہندوستان کے بعد بہت بڑی اور بڑی آرگنائزڈ فورس ہے، اور ساری دنیا میں بڑا نام بھی ہے پاکستان کی فوج کا کہ بڑی آرگنائزڈ ہے, بڑی پروفیشنل ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو آرمی چیف منتخب ہوتا ہے پورے ریجن پر اس کا ایک افیکٹ محسوس ہوتا ہے. افغانستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں صورتحال کو تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں, بحثیت تو ایک سابق افسر کے آپ کا یہ اسپائر کا تجربہ ہے کہ کس طرح سے معاملات, اس لیے جو سچویشن اس وقت بن رہی ہے افغانستان میں وہ کوئی بہت خوشگوار نہیں ہے, پاکستان کی فوج کے لیے بھی ایک بڑا ٹیسٹ ہے ہندوستان کے ساتھ ساتھ, تو آپ ہی سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیکل کریں گے اس کو؟
دیکھیں دوران سروس مجھے بھی ایک سال کابل میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے اور آئی ایس ایف ہیڈ کوارٹر کے ساتھ میں نے بہت کلوزلی کام کیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے وضاح فرمایا کہ جو نیٹو فورسز یا یو ایس اے کا بہت بڑا فوکس ہے افغانستان کی طرف میں, پھر ہمارے جو ٹرائبل ایریاز ہیں اس میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر وہ گہری نظر رکھتے ہیں کیونکہ دے ہیو ا ویری ہائی سٹیکس, ان کے اتنے ٹروپس وہاں پہ ہیں, ان کی سیفٹی, پھر جو ان کا مشن ہے افغانستان میں وہ ان کے لیے بہت پرائم ہے. میں ذاتی طور پہ دیکھیں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ یقیناً جو ہمارے وزیرستان کے اندر آپریشن ہو رہے ہیں اب بہت جلد, یہ میری بہت ذاتی رائے ہے کہ اس میں آپ تیزی دیکھیں گے اور بہت جلد پاکستان آرمی کی کوشش ہوگی کہ جو اتنے عرصے سے آپریشن چل رہے ہیں اس کو, یہ یقیناً ہم ایک کنسولیڈیشن کے فیز سے گزر رہے ہیں, تو میری ایک بہت ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ ان آپریشنز کو بہت جلد کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے جو کہ یقیناً افغانستان کو اور وہاں پہ جو نیٹو فورسز ہیں ان تمام کو یہ بہت سوٹ کرتا ہے اور ان کے ہمیشہ سے یہ ریکوائرمنٹ بھی رہی ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغان بارڈر کے اوپر پاکستان آرمی بہت زبردست کام کر رہی ہے اس کے دہشت گردی کو روکنے میں, ان کا کلا کما کرنے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہماری اس کے اوپر مانیٹرنگ ہے یا چیک پوسٹ ہیں اتنی دوسری سائڈ پہ نہیں ہے. یہ تو اس کی میں نے آپ کو ایک فزیکل ڈائمینشن بتائی. دوسری ڈائمینشن میں یہ سمجھتا ہوں جنرل باجوہ کی پرسنالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یقیناً جو بیک ڈور چینل ہے اس کو وہ ضرور استعمال کریں گے, اور ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ملٹری ٹو ملٹری بہتری آئے گی, اور اس کے علاوہ یہ جو طالبان فنامنا ہے اس میں بھی وہ پیش رفت کریں گے. جی
ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے بھی فوج کا ایک کمٹمنٹ ہے اور غالباً 12,000 کی نفری مشتمل ایک کوئی دستہ بھی بنایا گیا ہے, اس کی ٹریننگ بھی ہوئی ہے, وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ ایز اٹ از رہے گا یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا؟
دیکھیں یہ کمٹمنٹ پاکستان کے لیے بہت پرائم ہے, اس میں سوورن گارنٹی دی گئی ہے, اور جنرل باجوہ اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گلگت میں ایف سی این اے کمانڈر رہے ہیں, کمانڈر ٹین کور رہے ہیں, آئی جی ٹی این بھی رہے ہیں, اس وقت موجودہ ہیں وہ. تو صرف یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سی پیک کو میں ایکٹیولی انوالو ہیں, اور یقیناً پاکستان آرمی اور ہمارے نئے چیف کے لیے یہ بہت زیادہ ترجیح رکھتی ہے, اور یقیناً اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے لیے ایک 2-star جنرل اور ایک فورس ریز کی گئی ہے, اور وہ یقیناً اس میں بہت دلچسپی لیں گے اور اس کو اس میں بہت بہتری آئے گی.
جناب کرن فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا ان پٹ دیا ایک بہت امپورٹنٹ میٹر پر, حالانکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں آرمی چیف کا اپائنٹمنٹ ایک روٹین کی بات ہوتی ہے لیکن پاکستان میں ظاہر ہے کہ جو مخصوص حالات ہیں ان میں اس اپائنٹمنٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور اسی لیے میڈیا بھی اتنی ہائپ کریٹ کر رہا ہے اس سلسلے میں. میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا ان پٹ دیا, اور سامعین ہمیں ایک بریک کے بعد اب چلیں گے اپنے اگلے اور آخری موضوع کی جانب.
تھینک یو.
جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرنے والے ادارے پیمرا نے 2 نجی ٹی وی چینلز کے لائسنس عارضی طور پر معطل کر دیے ہیں. ہمارے ساتھ تو رانا عظیم صاحب صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ موجود ہیں, اور جن ٹی وی چینلز کے لائسنس معطل کیے گئے ان میں سے ایک کے نصر ملک صاحب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے کوشش کی تھی کہ پیمرا کے سربراہ جو ہیں افسار عالم صاحب ان سے بھی رابطہ کیا جائے لیکن انہوں نے نہ ٹیلی فون کا جواب دیا نہ ٹیکسٹ میسج کا, اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں. ایک بریک لیتے ہیں جس کے بعد دو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ویلکم بیک. پاکستان میں جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ پیمرا نے دو نجی ٹی وی چینلز یعنی دن نیوز اور نیو ٹی وی کے لائسنس معطل کر دیے ہیں, جبکہ تیسرے یعنی سچ ٹی وی پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے. پیمرا کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق تینوں ٹی وی چینلز نے سپریم کورٹ کے جج کے متعلق غیر ذمہ دارانہ تبصرہ اور تجزیہ نشر کیا اور ان کے بارے میں غیر شائستہ الفاظ استعمال کیے. گزشتہ ہفتے انہیں اظہار وجوہ کی نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ 26 نومبر تک پیمرا کو تحریری طور پر اپنے موقف سے آگاہ کریں, لیکن پیمرا کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ٹی وی چینلز میں اپنے نمائندوں کے ذریعے اور تحریری جواب میں پیمرا کو مطمئن نہیں کیا اور اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہے. رانا عظیم صاحب جی بتائیے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک آزادی اظہار پر قدغن تو ہے, لیکن خود پی ایف یو جے کے جو منشور ہے اس میں بھی کچھ ایتھکس کے حوالے سے پابندیاں ہیں, تو یہ کون سی زد میں آتا ہے؟ کیا ایتھکس کی واقعی خلاف ورزی ہوئی تھی؟
پہلی بات یہ ہے کہ ایسی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. اگر آپ دونوں ٹی وی کے پروگرام دیکھیں
جی
تو اس کی آپ پروگراموں میں دیکھیں تو دونوں میں ایک چیز واضح طور پہ وہ کہا گیا ہے کہ ایک فوٹی سوشل میڈیا میسج آ رہی ہے جس پر حکومت کو فوری ایکشن لینا چاہیے کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے جو بھی ہے, اور اس کے متعلقہ اداروں کو ایکشن لینا چاہیے, چیک کرنا چاہیے کہ یہ ویڈیو کس نے بین کی ہے. اس کے بعد یہ اس پہ کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی موزز جج کسی شخص سے ایسی ملاقات کر رہا ہے جس میں کسی کیس کا حوالہ ہو یا کسی اور چیز کا حوالہ ہو. ایسی ویڈیوز روزانہ چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. مثلا آج لاہور میں اگر ایک پولو میچ ہوا جس میں ججز نے حصہ لیا, وہ ویڈیوز چلی, اس میں پرائیویٹ لوگ بھی موجود تھے, مطلب ٹی وی پہ چلنے سے یہ کسی جگہ پہ نہیں ہے کہ یہ توہین عدالت ہو گئی ہے یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے. ان اس چیز کی روشنی میں اگر دیکھا جائے اور پی ایف یو جے کا جو ایک رولز بنے ہیں اس کو دیکھا جائے تو اس میں یہ نہیں آتا. اور اس کے بعد یہ بھی بالکل واضح کر دیں, اگر کوئی ایسی چیز تھی بھی تو اس متعلقہ اینکر کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تھی, اس کو بلایا جانا چاہیے تھا, اس کو پوچھا جانا چاہیے تھا. یہ کبھی نہیں ہوا, یہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ بجائے متعلقہ اینکر کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کے یا اس سے پوچھنے کے پورا جو ایک چینل ہوتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے. اس میں دیکھیں ہزاروں ہمارے کارکن کام کرتے ہیں, ایک معاشی قتل ہوتا ہے اس چینل میں کام کرنے والے صحافیوں کا. ہم نے آج اس پہ بڑا بھرپور مظاہرہ کیا تھا اور کل پورے پاکستان کے اندر اس پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے. انٹرنیشنل جو ہماری یونین آئی ایف جے وہ بھی اس پہ سٹینڈ لے رہی ہے, انہوں نے بھی آج پریس ریلیز پہ جاری کر دی ہے. بالکل اس پہ کوئی ایسا کام نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے موسس عدلیہ کے خلاف ہو. اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جا کر دیکھیں تو سیاست دان کیا کیا گفتگو نہیں کر رہے تھے عدلیہ کے خلاف, ان پر پابندی کیوں نہیں لگی؟ جنہوں نے اصل عدلیہ کے خلاف سازش کی ان پر پابندی کیوں نہیں لگی؟ جن لوگوں نے عدلیہ پر حملے کیے ان پر پابندی کیوں نہیں لگی؟ جن لوگوں نے عدلیہ کو برا کہا ان پر پابندی کیوں نہیں لگی؟ صرف ایک ٹی وی چینل اینکرز پر پابندی لگا دینا یہ ایک زیادتی ہے. دو ٹی وی چینلز کو, ایک کو 7 روز کے لیے اور ایک کو 1 ماہ کے لیے بند کرنے کے جو احکامات جاری ہوئے ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. ہم کل اس پر پی ایف یو جے اپنا تمام آئین لے کوٹ جا رہی ہے, اس میں ہم جا کے اس میں باقاعدہ پارٹی بن رہے ہیں اور کل سے ہم پورے پاکستان کے اندر اس پہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. یہ ذاتی صحافت پہ حملہ ہے. ہم عدلیہ کی بے انتہا عزت کرتے ہیں کیونکہ ہم نے عدلیہ کی جنگ لڑی ہے اور عدلیہ کی جنگ جیتی ہے.
رانا صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا بھی. نصر اللہ ملک صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں نیو ٹی وی کے, آپ کا کیا موقف ہے اس سلسلے میں؟ پیمرا نے تو اپنا موقف بیان بتا دیا ہے کہ آپ اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام رہے, آپ کا کیا موقف ہے نصر اللہ ملک صاحب؟
یکطرفہ کاروائی کی ہے
جی,
ہم نے جو موقف ان کو دیا تھا پیمرا میں اس پہ بڑا واضح طور پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے نہ کہیں پہ عدلیہ کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہے. ہم عدلیہ کے حوالے سے اور پیمرا کے جو قوانین قواعد و ضوابط ہیں اس کا ہم پورا احترام کرتے ہیں, اور قطن کوئی بھی جو پروگرام کا ذکر کیا جا رہا ہے جس پروگرام کا, اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے توہین عدالت ہوتی ہو یا کوئی اور بھی کسی ادارے کے خلاف کوئی بات ہوئی ہو. کیونکہ جب سپریم کورٹ نے اس مذکورہ خبر کے حوالے سے جو ڈاکومنٹس منگوائے پیمرا سے, تو اس کو بھی پیمرا نے طلب کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے ہمارے ادارے کے خلاف نیو ٹی وی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی. لیکن میں سمجھتا ہوں افسار عالم صاحب نے جو خاص طور پہ نیو ٹی وی کو نشانہ بناتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے, اور اس سے پہلے بھی نیو ٹی وی کو بار بار جرمانے کیے جا رہے ہیں, اور صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ جو ڈکٹیشن دی جاتی ہے پیمرا کی طرف سے اس کو ہمارے ہاں قبول نہیں کیا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پیمرا جو ہے وہ حکومت کا ایک اعلی کار بن چکا ہے, حکومت اپنی مرضی کے پروگرام چاہتی ہے, حکومت اپنی مرضی کی خبریں چاہتی ہے, اور جو ان کی ڈکٹیشن قبول کرنے سے انکار کرتا ہے اس کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے. اس سے پہلے بھی جو پیمرا نے ہمیں جرمانے کیے ہم نے اس کے خلاف اپیل کی, اور ان جرمانوں کے حوالے سے بھی کوئی ایسا ایویڈنس ہمارے خلاف موجود نہیں تھا, لیکن اس بار بھی جو کاروائی کی گئی ہے نیو نیوز کی بندش کے حوالے سے اس کو بھی جو ہم نے اپنا جواب دیا تھا پیمرا کو, اس کو پیمرا کی تمام اتھارٹی میں جو لوگ باقی تھے اس کو تسلیم کرتے رہے تھے, لیکن اس کے باوجود ہمارے خلاف یک طرفہ کاروائی کر دی گئی.
اصل میں ہم تو چاہتے تھے کہ پیمرا کے سربراہ بھی اپنے موقف کی وضاحت کریں, لیکن انہوں نے ہماری درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا ہے. رانا عظیم صاحب, یہ بتائیے کہ اب آپ کا لائحہ عمل جو ہے اس سلسلے میں, اس لیے کہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ جاری بھی رہ سکتا ہے, اور پیمرا سے آپ کو کیا پرٹیکولرلی کوئی اس چینل کے حوالے سے شکایت ہے, یا کہ ان جنرل آپ کو کچھ شکایات ہیں؟
بات یہ ہے کہ پیمرا نے یہ کام جو شروع کیا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کیا. اس سے پہلے انہوں نے کئی ہمارے اینکرز کو جو آف اور سکرین کیا, جو کئیوں کو جرمانہ کیا, اس پر ہم نے کوشش کی تھوڑا سا پیمرا سے مل کر, پھر میں پیمرا کو سمجھانے کی کہ آپ ایک صحافی ہیں, آپ کو پتا ہے صحافی کیا ہوتی ہیں, اور ایسا نہ کیا جائے. مگر جس طرح ابھی ملک نصر اللہ ملک صاحب نے کہا ہے کہ یہ کیل میں پیمرا کے پیچھے بھی کوئی قوتیں موجود ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر آزادی صحافت کو ختم کیا جائے, کشمیر کی تحریک کو دبایا جائے, پاکستان کے اندر جو سی پیک اور دیگر معاملات ہیں اس کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے اس کو نہ کرنے دیا جائے. تو یہ ایک سازش ہے, اور یہ آغاز جو کیا گیا ہے وہ کھل کر آغاز جو ہے وہ نیو ٹی وی اور دن ٹی وی سے کیا گیا ہے. اس کے بعد اور بھی ٹی وی چینلز ان کے ٹارگٹ پہ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ پی ٹی وی بن جائیں اور صرف وہی خبر دیں جو وہ ان کی پسند کی ہو, جو ان کی پسند کی خبر نہ ہو چلائے اس کو بند کر دیا جائے. اس پر ہم نے بالکل واضح موقف رکھا ہے. آج پورے پاکستان میں احتجاج جو ہے, کل 3 بجے پورے پاکستان پھر دوبارہ احتجاج ہوگا, سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے, سیاہ پٹیاں باندھ کر صحافی کام کریں گے. پی ایف یو جو ہے اس میں باقاعدہ خود پارٹی بنے گی سپریم کورٹ میں, تاکہ ہم انہیں بتائیں کہ ہم کیا ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے. ہم نہ عدلیہ کی, ہم نے عدلیہ کی, پاک فوج کی, کبھی کسی بھی ایسے ادارے کی جو ہمارے مقدس ادارے ہیں, ہم نے ان کے متعلق کبھی بھی کسی چینل نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اگر کسی جگہ پہ ایسی بات ہے تو اس پر ذہن میں رکھے کہ ہم خود ایکشن لیتے ہیں. مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ پاکستان پریس کونسل کے ذریعے اگر وہ ڈان لیکس پر فوری طور پر حرکت میں آ سکتی ہے تو اس معاملے پہ بھی اس کو آنا چاہیے تھا. اسی طرح پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن ہے, اس کو بھی باہر آنا ہوگا, بلکہ باہر آ رہے ہیں سارے. ہم مل کر پروٹیسٹ کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ صحافی اتنا متحرک باہر نکلیں گے کہ سب کو نظر آئے گا, اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی میڈیا ہاؤس پہ شب ہوں گے وہ ناکام ہوں گے.
اچھا, آپ نے سپریم کورٹ کا ذکر کیا ہے, کیا آپ لیگل ایکشن بھی لینے کا ارادہ رکھتے ہیں سلسلے میں؟
جی بالکل جا رہے ہیں جی, میں خود جا رہا ہوں. ہمارے باجوہ صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں سپریم کورٹ بات کے, اس سے ہماری بات ہو چکی ہے. کل میں ان کو ہم باقاعدہ ڈاکومنٹس دیں گے, اور اس حوالے سے سپریم کورٹ جائیں گے, اور جا کے سپریم کورٹ کو جا کے اعتراض کریں گے کہ جناب پاکستان کے اندر جو رولز بننے چاہیے میڈیا کے حوالے سے, ہم تو سب سے پہلے اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, اور آزادی صحافت جو ہے وہ اس کی ہی وجہ سے پاکستان کا میڈیا بھی آج, پاکستان کی عدلیہ بھی آج آزاد بیٹھی ہے, پاکستان کی عدلیہ کی جنگ بھی آج ہم نے جیتی ہے. ہم جا رہے ہیں, بالکل جا رہے ہیں, عدلیہ کا بھی سہارا لیں گے, قانونی جنگ بھی لڑیں گے, اور اپنا حق لینے کے لیے آخری حد تک پروٹیسٹ بھی کریں.
بہت شکریہ رانا عظیم صاحب اور جناب نصر اللہ ملک صاحب. سامعین, اس کے ساتھ ہی اب ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.